توفي وترك دينارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليخرج. قال ثم توفي آخر فترك دينارين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتان. فقال أحمد والبيهقي في شعب الإيمان.
حضرت أبو أمامة رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں ایک آدمی من اہل صفہ, صفہ میں سے, صفہ چبوترہ ہے مسجد نبوی میں, یہ صفہ یہ دار العلوم بھی تھا, دار الاقامہ بھی تھا, خانقاہ بھی تھی, اور یہاں سے یہاں صحابہ بالکل جیسے آج تک طلبہ آتے ہیں مدرسہ میں, رہتے مختلف جگہ سے اور ان کا کوئی نہیں ہوتا گھر والے, کوئی رشتہ دار, جیسے آپ میں سے اکثر ایسے ہیں یہاں, نہ تو آپ کا کوئی رشتہ دار ہے نہ تو آپ کے کوئی عزیز اور قارب ہے, آپ مدرسہ میں آئے اور مدرسہ میں رہتے, ایسے صفہ والے بھی ایسے ہی ہوتے تھے. جیسے آج کل مدارس چلتے ہیں, لوگ خیرات کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, پیسے دیتے مدرسوں میں, مدرسہ اس پیسوں کے ساتھ چلتے, صفہ بھی ایسے ہی چلتا تھا لوگ, اور وہاں بھی تمیز تھی, زکوٰۃ کے پیسے صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ, ایسے ہی جو مدرسوں میں آج تک پیسہ آتا ہے, زکوٰۃ کا پیسہ بھی آتا ہے, للہ بھی آتا ہے. تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جو پیسے آتے تھے زکوٰۃ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نہیں کھاتے, وہ جو غریب ہوتے تھے طلبہ صفہ کے ان کو سب دے دیتے تھے, لیکن للہ عطیات ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے ان کو بھی دیتے. تو ایسے ہی مدرسہ میں ہوتا ہے, ایسے ہی خانقاہ کا نظام چلتا ہے. تو یہ اس کا اصل جو ہے وہ صفہ ہے, لیکن صوفیہ کو صفہ سے گرامر کے اعتبار, نحو کے اعتبار سے نکالنا یہ غیر حقیقت ہے. یہ لفظ صوفیہ جو ہے وہ صفہ سے نہیں نکلا, یہ تو الگ ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے یہ وہی ہے, وہی جماعت ہے, صفہ والی جماعت, صوفیہ والی جماعت, وہی صفہ والی جماعت ہے, اور وہی ان کا ابھی تک جو دنیا میں وہ ان کا مزاج وغیرہ جو چلتا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے. اور صحیح صوفی وہ ہوتا ہے جو پہلے علم حاصل کرتا ہے اور علم کے روشنی وہ پکے, اور ہمیں تو اللہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہے جو ہمارے اکابر اسلاف جو تھے وہ تمام بڑے بڑے علماء تھے, وہ صرف صوفی نہیں تھے بڑے علماء. مولانا رشید احمد گنگوئی جس کے بارے میں کہ اگر وہ اجتہاد کا دعویٰ کرتے مجتہد ہوں تو وہ اس کو نبھا لیتے, ایسے اتنا وہ علم اللہ نے ان کو دیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی, یہ تمام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے صوفیہ بھی بڑے بڑے عالم بھی. اور اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں اکثر صوفیہ جو ہے وہ عالم نہیں تھے, وہ تھے صحیح بالکل, لیکن اللہ نے ہم پر اتنا فضل فرمایا کہ ہمارے اکابر عالم بھی چوٹی کے پہاڑ جیسے عالم اور صوفی بھی ایسے ہی. تو بہرحال یہ ایک آدمی جو صفہ میں سے, جو صوفیوں میں سے, جو یعنی تاریخ دنیا, زاہد فی دنیا راغب فی الآخرہ, ایسے آدمی توفیا اس کا انتقال ہو گیا, اور پھر اس کا میراث دیکھا کیا ان کے پاس تھے, جیسے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے پھر جو ان کے قریب جو ہوتے ہیں وہ ان کے کپڑے دیکھتے, ان کا مال دیکھتے کیا کیا مال چھوڑ گئے وغیرہ. وترک دینار, ایک دینار چھوڑ گئے, تو یہ تو ظاہر ہونا چاہیے تھے دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں, دینار کیسے اس کے پاس نکل آئے, اس کے پاس دینار نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایسے آدمی رہتا تھا کہ لوگوں کے صدقے پہ رہتا تھا, یعنی محتاج اور فقیر بن کے رہتا تھا, کیسے ان کے پاس دینار نکل آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیتن, یہ ایک داغ ہے, داغ جو یعنی آدمی کو داغ دیا جاتا ہے بدن کے اوپر, وہ جو گرم کر کے داغ دیا جاتا ہے, یہ ایک جو اس کے لیے کیا ہے, جس کو قرآن شریف نے فرمایا کیا ہے دسویں پارے میں, یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا کیتن فتکوا بہا جباہوہا و جنوبہا, ہر طرف ان کے سامنے اور ان کے پہلوؤں پہ ان کے پیچھے یہ داغ دیا جائے گا, اور اس کے علماء نے لکھا یہ اس وجہ سے کہ جب کوئی آدمی چندہ کے لیے آتا ہے, بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے, تو سب سے پہلے مالدار آدمی جو کنجوس ہوتا ہے نہیں دینا چاہتا ہے تو اس کے ماتھے کے اوپر بل آتے ہیں, تو اس لیے یہاں وہ دیافت دیا جائے گا. پھر وہ مور کے چلا جاتا ہے, اس کی سیکرٹری سے کہتا ہے کہ ان کو کہو کہ میں نہیں ہوں آج, میں میٹنگ میں ہوں, میں نہیں ہوں آج, تو اس نے اپنے پہلو دکھایا. پھر مور کے وہ چلا تو اس نے پیٹ دکھائی, تو پیٹ کے اوپر تو یہ جو جتنے تمہارے پیسے جو زکات فرض زکات ادا نہیں ہوئے, جو حرام کے پیسے وغیرہ, تو وہ ماتھے کے اوپر وہ داغ دیا جائے گا, پہلو اوپر, پیٹ کے اوپر. تو یہ ہے کہ ایک یہ اس کے لیے اس کا کیا ہے جس سے وہ اس کو داغ دیا جائے گا. قال ثم توفی توفی آخر, ایک اور آدمی صوفہ میں سے, صوفیوں میں سے, طلبہ میں سے, یعنی دار الاقامہ میں رہنے والے جنہوں نے سب چھوڑ چار کا دنیا میں, اور ظاہر اس کا نقشہ ہے ان کا کہ وہ زاہد فی دنیا ہے, تارک دنیا ہے, دنیا سے ان کا کوئی مطلب نہیں, لیکن پھر اس کے فترک دینارین, اس کے پیسوں اس کے سامان میں دیکھا, اس کے میراث میں تو دو دینار نکلے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیتان, یہ دو کیا ہے, یہ دو جس سے اس کو داغ دیا جائے گا. مطلب یہ کہ جو آدمی ظاہر میں صوفی جیسا رہتا ہے اس کو باطن کے اعتبار سے بھی, یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ جیسے کہ بھیک مانگنے والے وہ بھیک مانگتے ہیں, تو ایک آدمی نے بھیک مانگا تو وہ عورت نے, کئی عورت نے اس کو 10 رین دیا, تو اس نے کہا یہ تو بہت تھوڑا ہے, مجھے تو اس سے زیادہ چاہے, تو اس سے زیادہ تو میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے. تو اس نے فوراً کریڈٹ مشین بتایا کہ تو اسے سوائپ کرو تمہارے کریڈٹ کارڈ. تو یہ بھیک مانگنے والا کوئی ہوتا ہے, وہ ایسے جو یعنی یہ ظاہر میں تو غریب بیچارہ, اس کے پاس پیسے نہیں, لیکن اس کے پاس وہ مشین بھی کہ تمہارے کریڈٹ کارڈ سوائپ کرو. تو یہ ہے جو آدمی ظاہر میں صوفی جیسے بنا ہوا ہے لیکن اندر میں اس کے پاس پیسے سب جمع کرتا ہے, جیسے کہ قرآن شریف میں آتا ہے یہود اور نصارہ کے علماء کیا ہے, وہیں دسواں پارے ذرا اوپر رکوع کے پاس سے, جی الرحمن, یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ, یہ لوگ جو ہے ایسے لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں, ایسے بہت سے دھوکے جھالی صوفی ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے پیسے ہی جمع کرنے کو آتے ہیں, اور لوگوں کے پیسوں کو وہ ایک آدمی آیا ایک ایسے جعلی فالس بناوٹی صوفی کے پاس اور کہا کہ مجھے اپنے کام میں ترقی ہونے والی, آپ دعا کرے کہ اللہ مجھے ترقی دے, پروموشن. تو اس نے کہا میں دعا تو کرتا ہوں لیکن آپ کو کچھ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ایک تو یہ ہے کہ جو کہا کہ میرا جو روم ہے پورا صوفا سیٹی نیا بناؤ, جو اس زمانے میں شاید 50,000-100,000-1,00,000 لگ جائے گا, اور دوسرا آپ کو کام کرنا پڑے گا, ایک وظیفہ پڑھنا پڑے گا. وظیفہ پڑھو تو بندر کا بالکل نہ سوچنا, اور یہ وظیفہ پڑھتے رہو. تو وہ اس نے کر دیا, بالکل نیا وہ صوفا سیٹی لگا دیا شیخ صاحب کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پروموشن کے بجائے ڈیموشن ہوا, تو وہ بہت ناراض ہوا صوفی صاحب شیخ صاحب کے اوپر کہ آپ نے تو ہمیں یہ بتایا اور یہ پروموشن کے بجائے ڈیموشن ہو گیا. تو اس نے کہا سچ بتاؤ, جب آپ نے وظیفہ پڑھا تو آپ نے بندر کا سوچا یا نہیں؟ تو کہا کہ ظالم جب تم نے کہا نہیں سوچنا تو خود بخود سوچ آئے گا. تو اتنے وہ چالاک ہوتے ہیں ایسے بات, تو کہا وہ تو خود اگر آپ نہ بولتے کہ بندر کا نہ سوچنا تو وہ کبھی میں بندر کا نہیں سوچتا, لیکن جو آپ نے کہا کہ بندر کا مت سوچنا تو خود بخود بندر کا خیال آتا ہے. تو یہ بہت سے ایسے جعلی پیر ہوتے ہیں, ان سے بہت بچنا چاہے. تو ایسے ظاہر میں تو بڑے صوفی بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اندر سے جا کے دیکھو تو دنیا بھرا ہوا ہے, وہ ان کو عزت چاہے, مال چاہے, اور بہت سے عورتوں کے ساتھ غلط تعلق بھی قائم کرتے ہیں. ایسے صوفی اور تصوف ہاتھ عورتوں کے ہاتھ ملاتے بیعت کرے, عورتوں سے کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں نہیں دیکھا تو آخرت میں کیسے میں تمہاری سفارش کروں گا, تو مجھے یہاں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. بعض ایسے کہتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں ہم تو پتھر جیسے ہیں اور لکڑے, ہمیں کچھ نہیں خواہش ہوتی ہے تو وہ مرد ہی نہیں ہوتا ہے. وہ صوفی بھی کیا بنے گا مرد ہی نہیں اگر اس کو خواہش نہیں. ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے. اللہ نے وہ رقبہ الہمہا فجورہا وتقواہا زینا للناس حب الشہوات من النساء, یہ تو تمام اللہ نے رکھے. تو اس لیے شریعت نے پردہ کا حکم, تقوی کا حکم, اور ہر چیز کو احتیاط کرے. یہ اس لیے کیونکہ آدمی کے اندر وہ ہے خواہش. جو مکھن آگ کے سامنے نہ پگھلے تو وہ مکھن نہیں, وہ تو کوئی اور چیز. اور جو آدمی عورتوں کے ساتھ رہنے سے, قریب پاس رہنے سے اس کے اندر کچھ حرکت, اس کے بدن کے کوئی حصے میں کوئی حرکت نہ آئے تو وہ آدمی ہی نہیں ہے, وہ کوئی اور جنس کے مخلوق ہوگا, وہ آدمی ہی نہیں ہوگا. تو یہ سب دھوکے باز ہے. تو یہ ہے اسے احتیاط کے سکھایا کہ ایسے صوفیوں سے بچو جو ظاہر میں تو بہت بڑے صوفی بنے ہوئے لیکن اندر سے آپ کی جیب تٹولتے رہتے ہیں, اندر سے آپ کی عورتوں پر ان کی نظر ہوتی ہے, اندر سے اور خرافات اور بگاڑ. اور اس لیے سب سے زیادہ دینی فائدہ ہوتا ہے تصوف اور خانقاہ کا سلسلہ, لیکن یہ ذرا غلط ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے اس سے, کیونکہ آدمی کو شیخ پر اتنا اعتقاد محبت ہوتی ہے, اور پھر شیخ اگر شیخ نہیں ہے دھوکہ باز ہے تو اس سے سب سے زیادہ نقصان اسی سے ہوتا ہے. پھر جی
وعن معاوية رضي الله عنه أنه دخل على خاله أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه يؤوده فبكى أبو هاشم رضي الله عنه فقال ما يبكيك يا خالي أوجع يشغلك عن حسن الدنيا قال كلا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إلينا أهدا لم آخذ به قال وما ذلك قال سمعته يقول إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله وإني أراني قد جمعت رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة.
حضرت معاویہ رضی اللہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی فرماتے ان رجل معاویہ انہ دخل علی خالہ, اس کے ماموں کے پاس وہ گئے ماں کے بھائی کے ساتھ, اور ماموں کو اس لیے ماموں کہتے کہ اس کا منہ ماں جیسا ہوتا ہے, اس لیے اس کو ماموں کہتے ہیں کہ وہ ماں کا بھائی ہوتا ہے, دونوں کی شکل و صورت تقریباً ایک ہوتی ہے, اس لیے منہ ماں کا ہے اس کا, تو اس لیے وہ اس کا وجہ تسمیہ ہے. تو وہ اس کے ماموں کے پاس گیا ابو ہاشم ابن عتبہ. آپ کو یاد ہے روایت اور ابو ہاشم ابن عتبہ کی بھول گئے, ہاں بہت قریب میں آئے اور وہاں ڈال کے ساتھ وہ پوری بحث تھی, اور وہ تصحیف ہے وہ صحیح نہیں ہے, یہ وہی صحابی ہے اور وہی روایت بھی ہے, وہی بات بھی ہے. ان کے پاس تشریف لے, وہ پیچھے کے صفحے اوپر پر وہ روایت گزری. فبکا ابو ہاشم, وہ روئے جیسے کہ وہاں بھی آیا روئے. فقال ما یبکیک یا خال, اے میرے مامو آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے, آپ کیوں رو رہے ہو اس وقت, موت کا وقت آیا. اوجع یشعزک, کیا کوئی ایسے تکلیف ہے درد ہے جو آپ کو پریشان کر رہے, آپ کو بالکل آپ بے قابو ہو گئے کہ وہ بہت درد ہو رہا ہے, جیسے آدمی کو بہت درد ہوتا ہے بدن میں تو وہ روتا ہے بیچارہ, تو یہ جو آپ رو رہے ہو کوئی ایسے درد کی وجہ سے, اتنا سخت درد جو یوش ایزو کا جو آپ کو بالکل پریشان کرنے والے ہیں. ام حرسن علی دنیا, یا آپ اب موت کا وقت آیا اب دنیا آپ کی چھوت رہی تو دنیا کی حرس کے اوپر آپ رو رہے ہو. قال کلا, فرمایا کہ نہیں ہرگز نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, نہ تو مجھے کوئی درد ہے نہ تو مجھے دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی حرص کی وجہ سے میں رو رہا ہوں, ولیکن بات یہ ہے اصل اس لیے میں رو رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الینا عہدن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا, یعنی یہ بیعت ہے, بیعت کیا ہم سے, اور یہ وعدہ ہم سے لیا, بیعت ایک وعدہ کرنا ہوتا ہے, ہم سے ایک بیعت لیا, عہد لیا ہم سے. لم آخذ بھی, اور میں وہ عہد کو, میں جس چیز پر میں نے بیعت کی وہ میں اس کو پورا نہیں کر سکا. وما ذالک, اور قال وہ کیا کون سی چیز ہے کس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت آپ سے لی, عہد آپ سے لیا. قال سمعته یقول, میں نے ان کو سنا کہ وہ فرماتے تھے انما یکفیک من جمع المال خادم ومرکب فی سبیل اللہ, کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ مال جمع کرنے کے اعتبار سے صرف اتنا مال, زیادہ سے زیادہ مال جب آپ کا جمع ہو وہ کیا ہے, خادم ومرکب فی, ایک خادم ہو آپ کے, وہ آپ کی خدمت کرے, اس کے آپ تنخواہ دے وہ ہے خادم, آپ اس کو پیسہ دے وہ آپ کی خدمت کرے, آپ کمزور ہو گئے, آپ برے ہو گئے, آپ اپنا کام نہیں کر سکتے ہو تو خادم ہوتا ہے, اور ایک مرکب جو ہے سواری, وہ ہے وہ اللہ کے راستے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے, جہاد میں جانے کے لیے, وَإِنِّي أُرَانِي, اور میں دیکھتا ہوں اپنی حالت, میری حالت یہ ہو گئی, قد جمعت, میں نے بہت پیسے جمع کیا, اور وہ بھی حقیقت میں صحابہ کے پاس تقریباً کچھ بھی نہیں تھا, جب ان کا کل کائنات دیکھی تو بہت تھوڑا, لیکن وہ اتنا خوف کرتے تھے, اتنا ڈرتے تھے کہ ہم نے بہت جمع کیا, ہمارے پاس کتنا بھی ہوتا اور ہم کہتے کہ کچھ بھی نہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کہتے تھے ہمارے پاس بہت ہو گیا, الٹا کتنا ہو گیا ہمارے پاس, کتنا ہم دنیا جمع کرتے اور پھر بھی ہم کہتے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں
كما يطلب فلان, فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمامكم أكبة كوؤدا لا يجوزها المثقلون فأحب أن أتخفف لتلك الأكبة.
حضرت أم درداء رضي الله تعالى عنها, أبو درداء كي أهلية محترمة رضي الله عنهن وعنهم, فرماتی ہے میں نے میرے شوہر حضرت ابو دردا سے کہا, جیسے آج تک بات ہوتی ہے, بیوی ہمیشہ عورت کو کہتی ہے دنیا زیادہ کماؤ, ہم زیادہ آرام سے رہیں گے, تم بہت سست ہو, عہدی ہو, پرے رہتے ہو, کچھ کام نہیں کرتے ہو, تم بھی کماؤ, دیکھو وہ کتنا کماتا ہے, دیکھو وہ کتنا ذہین ہے, وہ کتنا کماتا ہے, تم بھی ایسے کماؤ, ہم بھی آرام سے رہیں گے, ہمارے بچے بھی آرام سے رہیں گے, تو یہ ہمیشہ یہ ایک عادت ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا ابو دردا سے, مالک تجھے کیا ہوا, کیا ہو گیا تجھے, تو کیوں نہیں کماتا, تو کیوں نہیں جیسے دوسرے لوگ کماتا ہے, لا تطلبو کما یطلبو فلان, کہ جیسے وہ آدمی کماتا ہے, آج تک عورتیں کی یہی بات ہوتی ہے کہ تم بھی ایسے کماؤ جیسے وہ کماتا ہے, وہ کتنا مالدار ہے, وہ کتنی محنت کرتا ہے, وہ دو دو تین تین ملازمتیں کرتا ہے, صبح کو ایک شفٹ کام کرتا ہے, دوپہر کو دوسری شفٹ کرتا ہے, رات کو اور بھی کام کرتا ہے, گھر پہ انٹرنیٹ پھر اور کام کرتا ہے, وہ کتنا کام کرتا ہے, تم بالکل لیزی کی طرح سے پرے رہتے ہو, کچھ کام نہیں کرتے ہو. تو ایسے انہوں نے بھی ان کو شوق دلایا. فقال, تو انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے, ان امامکم عقبۃ کعودا, تمہارے سامنے ایک بہت دشوار وادی ہے, ویلی ہے, جس کو جسے پار ہونا پڑے گا, یعنی ایک بہت مرحلہ ہے, آخرت کا ہے, حساب کتاب کا ہے, پل صراط کا ہے, یہ تمام چیزیں ایک سامنے آپ کے راستے میں ایک ایسے بھاری, ایک مشکل سے گزرنے والی وادی ہے, اور آپ کو اسے گزرنا پڑے گا. مولانا محمد عمر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب انہوں نے عرب کا سال لگایا تو جن لوگوں کے پاس ان کے جماعت میں بسترے اچھے بھاری تھے, موٹے اچھے, تو وہ دن میں تکلیف میں ہوتے تھے, کیونکہ پہاڑوں پہ چلنا پڑتا تھا, کہاں کہاں وادیوں میں اور جگہ پہنچنی پڑتی تھی, لیکن رات کو وہ آرام سے ہوتے تھے کیونکہ ان کا بستر بہت بھاری, اور جن کا بستر ہلکا ہوتا تھا وہ دن سے بہت آسانی سے چلتے, اس کا بستر, ان کا سامان بہت تھوڑا, لیکن رات کو وہ تکلیف میں ہوتی تھے کیونکہ آپ رات کو سوئے اور سردی کا موسم اور بستر بہت ہلکا, تو وہ رات کو تکلیف. تو ایسے ہی جو لوگ دنیا میں یعنی آرام سے رہتے ہیں, ان کا بستر, ان کا سامان دنیا کا بہت بھاری, پھر قبر میں آخرت میں ان کو تکلیف ہوگی, اور جو یہاں تکلیف اٹھائے, ہلکا ان کا بستر یعنی دنیا کی چیزیں بہت تھوڑی, آخرت کی زیادہ ان کو فکر, تو یہاں تو کچھ تکلیف سے وہ دن گزاریں گے, تھوڑے دن دنیا کی زندگی مختصر لیکن قبر میں مزے سے رہیں گے, وہاں کوئی تکلیف نہیں. قیامت کے دن پل سے حساب کتاب پل سے رات سے وہ بہت آسانی سے گزر جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق فرماتے کہ ہمارے راستے میں ایک بہت بھاری مشکل سے گزرنے والی وادی آنے والی ہے, تو لا یجوزها المثقلون, جو لوگ بھاری ہوں گے زیادہ ان کا سامان ہوگا وہ ان سے وہ نہیں گزر پائیں گے, ان کو بہت بھاری تکلیف ہوگی. فأحب أن أتخفف لتلك العقبة, تو میں چاہتا ہوں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں ہلکا رہوں, دنیا کی مجھے زیادہ پھر حساب کتاب نہ دینا, دنیا کے دن تو گزر جائیں گے کوئی زیادہ ایسے دن نہیں. اور اللہ نے وعدہ بھی کر لیا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, اللہ تعالی نے وعدہ کیا تو میں کیوں اس چکر میں پڑوں, میں اپنے آخرت کی فکر کروں. تو یہ آدمی کو سوچنا چاہے کہ دنیا میں جتنا ہلکا رہے, اگرچہ کچھ تکلیف ہو ذرا برداشت کرے, بیوی بہت تانا بھی دے گی, بچے بھی روئیں گے آپ کے سامنے, آپ بھی روئیں گے کہ میرے بچے جو ہے ان کے پاس یہ نہیں ہے ان کے پاس وہ نہیں ہے, لیکن آپ صبر کریں, آپ آرام سے قبر سے گزر جائیں گے. قیامت کے دن آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی آپ کی بن جائے گی. جی.
وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدماه, قالوا لا یا رسول اللہ, قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب, رواه البیہقی فی شعب الایمان.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, جیسے میں نے عرض کیا بیانوں میں کبھی سوال بھی کرے بہت مفید چیز ہے. هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدماه, کہ کوئی ہے تم میں سے جو پانی کے اوپر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگے, پانی کے چھینٹے پانی اس کے پاؤں کو نہ لگے, یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی پانی کے اوپر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگے؟ جیسے کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور وہ سمندر کے پاس جاتا ہے, اب وہ کیا تیرے گا, وہ ذرا اپنے پاؤں ہی پانی کے اندر رکھتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاؤں رکھے اور پانی نہ لگے. جب میں پڑھاتا تھا پہلے جرمسٹن میں مکتب, تو امتحان کا دن تھا اور یہ سب گاؤں والے سب لوگ جمع تھے, ایک آدمی آئے میرے استاد حافظ محمد صلو صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اور فرمایا, اور اس وقت یہاں اپارٹیڈ کا زمانہ تھا, یہاں غیر سفید لوگ کو یونیورسٹی میں جانے کی اجازت نہیں تھی, تو انہوں نے کہا میں اپنی بچی کو انگلینڈ بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ڈاکٹر بنے, وہ اکیلی ہوگی جوان لڑکی 18-19-20 سال کی, اور وہاں پیسے میں یہاں بھیجوں گا, اس کے پاس کافی پیسے ہوں گے, وہ اکیلے اس کا فلیٹ بھی ہوگا اور وہاں کتنے فتنے بھی ہے اور بہت وہاں آزادی ہے, فتنے بہت زیادہ ہے, تو آپ دعا کریں کہ اس کو اللہ محفوظ رکھے. تو حافظ صاحب اللہ والے تھے, تھوڑا سا سوچ کے فرمایا آپ مجھے یوں کہہ رہے ہو کہ آپ اپنی بچی کو بارش میں بھیجو گے اور میں دعا کروں کہ وہ نہ بھیگے, اگر وہ بارش میں جائے تو پانی کے چھینٹے تو ضرور اس کو لگے گی. تو ایسے فتنہ میں دنیا میں آدمی جاتا ہے تو دنیا کے اثرات ضرور اس کو لگے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی آدمی پانی پر چلے پانی میں چلے اس کا پاؤں نہ بھیگے, یہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا قالوا لا یا رسول اللہ, ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا ایسے ہی جانو سمجھو, کذالک صاحب الدنیا, جو دنیا والا ہوتا ہے دنیا میں جو رہتا ہے اور جو دنیا دار ہوتا ہے, لا یسلم من الذنوب, وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے, ضرور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تمہارے افریقہ میں دیکھتا ہو تمہارے مکانات کیسے اور یہ تمہارے کھانے کی دعوتیں کیسے, تو یقین کرو اس کے پیچھے گناہ ہے. یہ ایسے ہی یہ مکانات ایسے شاندار اور یہ نہیں ہو سکتے بغیر گناہ کے. تو ایسے ہی مولانا عبدالحق عمر جی رحمت اللہ علیہ ڈربن میں ہوتے تھے, فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ والے بہت آرام سے کتنے بڑے بڑے مکانات وغیرہ اور کتنے وہ اچھا رہتے ہیں. تو انہوں نے پھر حضرت جی کو بتایا یہ سب جو ہے بینک سے وہ قرضہ لیتے ہیں, بانڈ سود کے پیسے ہوتے ہیں, وہ سود کے پیسے کھاتے نہیں لیکن سود کے پیسے ادا کرتے ہیں. لوگ اکثر لوگ جو ہیں مکان ایسے گاڑی خریدتے ہیں وہ بینک کے پیسوں سے, تو وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اور گھروں جو اتنے بڑے ہوتے ہیں تو اکثر تقریباً 100% وہاں یہ عورتیں ہوتی ہیں کام کرنے والیاں, اور گھر کے مرد ان سے پردہ نہیں کرتے, یہ گناہ میں مبتلا ہے. اور ان کے اگر پیسے تنخواہ صحیح نہیں دیے یہ ظلم کا گناہ میں مبتلا ہے. عورتیں جو ہیں وہ بھی کام پہ جاتی ہیں, یا تو مرد کے دکان میں جاتی ہے یا کوئی اور جگہ پر جاتی ہے, تو یہ جا کے ایسے ایسے مکانات پہ رہ سکتے ہیں, تو یہ بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. کتنے کتنے گناہ اور بھی, جس کو ہم آج مولوی بھی اس کے گھر میں خادمہ ہوتی ہے, پردہ کا اہتمام نہیں, ان سے نہیں بچتا ہے, تو یہ بھی گناہ, اور ہم اس کو گناہ آج سمجھتے بھی نہیں. کتنے ایسے گناہ, اور بعضے اب تو بعضے ملک میں اور اپنے ملک میں بھی اب ایسا بھی ہو شروع ہو گیا کہ مرد کو رکھتے گھر میں کام کرنے کو. اب مرد تمہارے گھر کی عورتوں کے ساتھ پورا دن رہتے ہیں, اگرچہ کوئی گناہ اور گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن بے پردگی کا گناہ تو یقیناً ہوتا ہے. تو یہ تمام دنیا کے اندر آدمی جتنا دیکھو کہ اس کی دنیا خوب بنی ہوئی ہے, یقین کرو کہ اس کے پیچھے, پردے کے پیچھے گناہ کا کام ہو رہا ہے, تب ہی دنیا ایسے بن سکتی ہے. ورنہ تقریباً ناممکن ہے کہ دنیا ایسی بنے بغیر گناہ کے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا یسلم من الذنوب, دنیا دار جو ہے وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے. ایسے دکھتا ہے کہ بہت اچھا خیرات بھی بہت کرتا ہے, مسجدوں مدرسوں میں علماء کی خدمت بھی کرتے ہیں, جسے علماء کے منہ بند ہو جاتے. علماء نہیں بول سکتے کہ یہ آدمی کی کمائی حرام ہے, یہ آدمی کیونکہ وہ علماء کو ہدیہ بھی دیتا ہے اور حج عمرہ کو بھی جاتا ہے, علماء کو بھی بھیجتا ہے حج عمرہ میں, مدرسوں میں بھی خوب پیسے دیتا ہے, لیکن اس کے پیچھے لا یسلم من الذنوب, گناہ سے آدمی جتنا دنیا سے بچے پھر گناہ سے بچ سکتا ہے. سادی زندگی اور وہ بالکل زہد والی کوشش کرے, اگر زہد تک نہیں تو کم سے کم سادی زندگی گزارے تو یہ گناہ سے بچ سکے. اور بہرحال آدمی کو توبہ استغفار لازم ہے, کیونکہ آدمی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مبتلا ہو جاتا ہے. جی.
عن جبير بن نفير رضي الله عنه مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين, ولكن أهي إلي أن سبح بحمد ربك وأكون من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين, رواه في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية عن أبي مسلم.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ وہ وحی نہیں بھیجی گئی, یہ وحی مجھ پر نہیں آئی, ان اجمع المال, کہ میں مال جمع کروں. اور لوگ کتنا مال جمع کرتے, ونکون من التاجرین, اور یہ بھی مجھے وحی نہیں آئی کہ میں تاجروں میں سے ہوں, اگرچہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی, لیکن یہ مجھے حکم نہیں ہوا کہ میں مال جمع کروں اور میں تاجر بنوں, لیکن مجھے کیا وحی آئی, الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین, کہ تسبیح پڑھو اپنے رب کی. اور یہ خصوصاً اس وقت جب آپ دیکھو کہ دنیا دوسروں کے پاس کتنی دنیا ہے, تو آپ اس سے متاثر نہ ہو, آپ تسبیح میں لگ جاؤ, آپ کے پاس اور بڑی دولت ہے جو آپ کو ملے گی. وکن من الساجدین, اور نماز پڑھنے والوں میں سے بنو. اور یہ وعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو یقین آ جائے. غلط لوگ نے اس کا کیا ترجمہ کیا اور کیا تفسیر, کہ جب آپ کا یقین بن جائے تو آپ عبادت کی ضرورت نہیں, حالانکہ یہاں یقین کا مطلب موت ہے, یہاں تک کہ موت آئے. ایک آدمی جو مسخرہ تھا, مذاق اڑانے والا, تو ایک آدمی جو ہمیشہ مسجد میں 15 منٹ آدھا گھنٹہ نماز سے پہلے آتا, تکبیر اولا صف اولا میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہے, تو انہوں نے کہا یہ آدمی کوئی چیز میں نہیں, یہ بالکل بیکار آدمی ہے. کہا کہ اتنے برسوں سے یہ صف اولا تکبیر اولا سے نماز پڑھتا, کہا میں دکھاتا ہوں. تو ایک دن فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم ان کے گھر کے پاس گئے, جھونپڑی اوپر چھت سے اس نے آواز لگائی کہ میں جبرائیل ہوں, اور اللہ کو آپ کی عبادت اتنی پسند آگئی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، آپ وہاں تک اللہ کی عبادت کرو کہ آپ کو یقین آ جائے اور آپ کا یقین کامل ہو گیا، آپ کو ایمان کامل یقین کامل حاصل ہو گیا، اب آپ کی عبادت معاف. تو وہ نہ فجر میں آیا نہ ظہر میں، پورا دن. تو لوگ نے کہا کہ کیا ہوا، یہ تو کتنے برسوں سے کبھی نماز اس کی جماعت نہیں چھٹی، بیمار ہو گیا ہوگا. وہ جا کے پوچھا اس کو، تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو وہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ وحی لے کے آئے کہ اب تو ہے تمہاری سب عبادت معاف. تو ایسے شیطان جو ہے وہ مختلف انداز سے آتا ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ، ان کو پیاس لگی، بہت شدید پیاس، تو شیطان نے اس کو سونے کے گلاس میں پانی پیش کیا. تو وہ انہوں نے دیکھا، کہا یہ تو شیطان ہے کہ سونے کے گلاس میں اس امت میں کے لیے حرام ہے پانی پینا. تو انہوں نے کہا یہ میں نہیں لے سکتا، یہ تو حرام ہے. تو پھر اس نے دوسرا داؤ لگایا، تمہارے علم نے تمہیں بچایا. تو اس نے پھر کہا کہ اللہ نے مجھے بچایا، تم شیطان مردود مجھے ایسے پھنسانا چاہتے ہو. تو ایسے شیطان اگر ہم ہوتے تو ہم تو سوچے کہ میرا درجہ اللہ کے یہاں سونے کے گلاس میں مجھے پانی ہے، حالانکہ آدمی حرام میں مبتلا، اور اب آدمی سمجھتا کہ میں اپنے تقویٰ سے اور اپنے علم کی وجہ سے میں بچا. نہیں، اللہ ہی بچاتا ہے. تو یہ یقین، وہ صحیح یقین ہو آدمی کے اندر، وہاں تک آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. البتہ یہ بھی بات ہے کہ تاجروں سے دین کا بہت فائدہ ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر ہیں، دین کا کتنا فائدہ. حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ مدینہ شریف میں شیخ عوامہ نے مجھ سے کہا کہ عرب لوگ جہاں بھی گئے دنیا میں، عرب کے علماء ان کے پیچھے پیچھے نہیں گئے، اس لیے وہ دنیا میں کھو گئے جہاں عرب گئے دنیا میں. کہا کہ تم گجراتی لوگ جہاں دنیا میں گئے تو تم گجراتی علماء بھی پیچھے پیچھے گئے، تو ان کا دنیا بھی بنی، ان کی دنیا بھی بنی، ان کا دین بھی بنا. تو بعد میں جب یہاں تشریف لے آئے تھے تو میں نے شیخ سے کہا، میں نے آپ کے باتوں پر سوچا اور یہ مجھے پھر ذہن میں آیا کہ گجرات کے علماء لوگوں، ان کے گجرات کے لوگوں کے پیچھے نہیں گئے، لیکن گجرات کے تاجر لوگوں نے علماء کو بلوایا جہاں بھی گئے، اور چار پانچ فیملی ہوئے، ایک مسلح بنایا، جماعت خانہ بنایا، اور پھر ایک مولوی صاحب کو بلایا ہندوستان سے، یہاں بچوں کو تم پڑھاؤ. اور تو تاجر لوگ اصل ہے، تو وہ جو تجارت دین کے ساتھ منسلک ہے وہ بہت مبارک ہے. لیکن صرف آدمی تجارت ہی تجارت کرے اور دین کی فکر نہ کرے تو یہ اچھا نہیں. تاجر لوگوں ہمیشہ ان سے دین کا بہت فائدہ ہوا، جو دیندار ہوئے، جو تاجر بھی ہے اور دیندار بھی ہے، دین کا بہت فائدہ ہوا. اگر صرف تاجر ہی تاجر ہے، دنیا دار ہے، تو یہ وہ کچھ نہیں. تو یہ ایسے نہیں کہ آدمی تجارت سے یہ منع ہے، اور یعنی اسے بے رغبت کرنے کو، یہ ہے کہ یعنی دنیا دار نہ بنے. اور پھر یعنی تجارت کے ساتھ وہ دین بھی ہو، تو ماشاءاللہ یہ مجھے وحی آئی کہ انسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.